بات کی تو کہتے ہیں کہ یا ابو طالب زندگی تو آپ نے ہمارے دین پہ اپنے باپ کے دین پہ گزاری، کیا اب اپنے باپ کے دین سے تم مڑ جاؤ گے؟ توفیق نہیں ہوئی. کہتے ہیں بل علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی دین پر مر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا لیکن استغفار کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار سے بھی منع کر دیا. بہت بڑی چیز، آخر میں نتیجہ جو نکالوں گا آپ اس کو سنیے گا، بہت بڑی چیز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی منع فرما دیا اور کہا کہ کسی مومن کے لیے آیا کہ یہ جائز نہیں کہ کافر کے لیے استغفار کی دعا کرے. یہ کوئی یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق کو پورے طور پر اعلان کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، پورے انبیاء کے نزدیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق بھی نہیں دیا کہ آپ اپنے ان چچا کے لیے استغفار کریں جن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دی. جب یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ نتیجہ جب یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں استغفار کا حق آپ کو نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا. آپ آیت اٹھائیں، ما کان للمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین، وہ مومنوں کے لیے حق نہیں ہے، مومنوں کا حق نہیں یا نبی کا کوئی حق نہیں ہے کہ کافر کے لیے استغفار کریں. تو ایک اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے طفیل میں، جس کے وسیلے میں ہمیں بخشش ملے، قطعا نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں برتائیں. لا الہ کا مطلب ہے کہ ہر وہ صفت یا ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیا ہے کسی کے ساتھ وہ چیز نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، صرف اللہ ہی روزی دینے والا ہے. کفار مکہ بھی ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے تھے، دیکھیے ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو اے پیارے رسول اگر ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، کون تم کو روزی دیتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو پھر آپ ان سے جب پوچھیں کہ آخر تم ان معبودوں کی، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے. اب آپ یہ سوچئے، عقل کا دیوالیہ نکل جائے آدمی کا کہ ایک پتھر سے اپنی امیدیں وابستہ کرے، پتھر جس کو خود وہ بناتا ہے، جیسے وہ کیا نام ہے اپنے یہاں مشہور ہیں کبیر داس، ان کے دوہوں میں آتا ہے کہ دنیا ایسی باولی کہ پاتھر پوجے جائے، دنیا ایسی باولی، باولی باولا بیوقوف یا پاگل، دنیا ایسی باولی کہ پاتھر پوجے جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے. یعنی عجیب بات ہے کہ اس پتھر کو اٹھا کر کے خود لاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ انسان اللہ کی عبادت، اللہ کا بندہ اگر نہ بنے تو پوری دنیا کا بندہ ہو جائے گا. اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرے گا تو تمام چیز کو کی عبادت کرنا شروع کر دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کر کے ہزار لوگوں کے سجدہ کرنے سے ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ نہیں کرے گا، صرف اسی کے لیے اپنی عبادت خالص نہیں کرے گا، تو 360 بت خود یہ کفار قریش پوچھتے تھے اپنے یہاں ہندوستان میں یا جہاں بھی ہندو ہے آپ سوچئے کہ ان کے ہزاروں معبود ہیں، ہوا کا معبود الگ ہے، بچہ دینے کا الہ یا کیا کہتے ہیں یعنی سمجھ لیں اللہ یا خدا ان کا الگ ہے، روزی کا الگ ہے، گائے تک پوچھتے ہیں، سب کچھ پوچھتے ہیں، اور ہریا کے لیے یہاں تک کہ ہم نے دیکھا، خود بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے زندگی بہت دن سے ادھر گزر رہی ہے، ہندو جب درخت پہ چڑھنے لگتا تو اس کی پیرکی کرتا، درخت کے اوپر جھک کر کے اس کو آداب بجا لاتا تاکہ یہ گرا نہ دے، عجیب ہے یہ، یعنی یہ درخت کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو درخت سے گرا دے گا، دیکھیے عقل کا دیوالیہ، اسی طرح پتھر پوج رہا ہے، جس پتھر کو خود اٹھا کر کے لاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس پتھر کو آج یہاں سے پھینک کر کے کل دوسرا اس سے خوبصورت پتھر اٹھا لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، دیکھیے اسلام کی عقل اور کفر کی عقل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اسلام کی عقل جو ہے وہ پاکیزہ اور تمام چیزوں سے یا ایسی چیزوں سے جس میں عقل سے گری بات ہے، اسلام انہی چیزوں کی دعوت دیتا ہے، اور جب آدمی اسلام کا پیرو ہو جاتا ہے تو اس کی عقل تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن کفر کی عقل عجیب ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عقلاء الرجال میں سے کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب کہیں سفارت کے لیے بھیجتے تھے، ان کے یہاں بھی ایک طریقہ تھا کہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کے لیے کوئی بات چیت کرنی ہو یا کہیں باہر دوسرے لوگ جو تھے روم وغیرہ وہاں کسی کو بھیجنا ہو کسی بات چیت کے لیے کسی چیز کے معاہدے کے لیے، تو عرب کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو ایک چیز کو سوچ کر کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے، دوسری چیز کو سوچ کر کے مجھے رونا آ جاتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ دوسرا منظر بھی بیان کیا ہے، جس چیز کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھ کر کے مجھے ہنسی آ جاتی تھی وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم نکلتے تھے اونٹ چرانے تو اپنے ساتھ کھجوریں لے جاتے تھے، اور کوئی چیز نہیں پاتے تھے وادی میں تو ہم ان کھجوروں کو بت کی شکل بنا کر کے پوجتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو کھا لیتے تھے، جب بھوک آتی تو اس کو کھا لیتے تھے، اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم لا کر کے بت یہاں رکھتے تھے اپنے گھروں میں کعبہ شریف میں، پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے اس کو پوجتے تھے، دوسرے دن ہمیں کوئی اس سے خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو لا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیتے اس کو پھینک دیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، یقیناً یہ چیز عقل کے خلاف پڑتی ہے، کیسے قبول کرتی تھی عقل اس کو، جب اسلام کی عقل ان کو ملی اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا تو ان کو اپنے اس فعل پر ہنسی آتی تھی کہ کتنے بیوقوف ہم لوگ تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، اللہ کی قدرت، اسی رب العزت نے ان ان پڑھوں میں جو پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے علم اور حکمت سے بھری کتاب دے کر کے پیارے رسول کو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے ان کو سکھائیں اور ان کو پاک کریں، دوسری گندی چیزوں سے پاک کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سوچ کر کے جب اسلام کی نعمت ان کو ملی تو عقل اتنی اونچی ہوئی کہ یہ چیز ان کو خود ایسی گری معلوم ہوتی تھی کہ اپنے اوپر ان کو ہنسی آتی تھی، دوسری چیز جس کو سوچ کر کے وہ ہمیشہ رو دیتے تھے، روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم لوگ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، عید الشمس کورت و عید النجوم قدرت و عید الجب و عید الموعودت سئلت بأی ذنب قتلت، اس وقت کو یاد کرو جب زمین جب یہ سورج جھڑ سورج یہ بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین تہس نہس کر دی جائے گی، اور اس دن کو یاد کرو کہ یہ لڑکیاں جن کو تم زندہ دفن کر دیتے تھے اس سے پوچھا جائے گا، بے ای دم من قتلت، قتل کرنے والوں نے زندہ دفن کرنے والوں نے انہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک لڑکی تھی، اس جب بڑی ہو گئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، نہلا دھلا دو، ہم کہیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار میں اس کو ملانے لے جانا چاہتے ہیں، ملاقاتیں کرنے جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب پہنچے جنگل میں تو لڑکی ظاہر ہے کہ کتنے عمر کی رہی ہوگی، 2-4 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، لیکن جب وہ گڈھا کھود رہے تھے اور ان کی داڑھی پر مٹی پڑتی تو چیختی کہ ابو جان آپ کی داڑھی پہ مٹی پڑ رہی ہے، موقع پاتی تو جھاڑ بھی دیتی. لیکن دیکھیے جاہلیت کا زمانہ، اسلام کے نور سے بے نور، اس وقت دل اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنا سخت ہوا. بہرحال اس میں اس کو ڈال کر کے اور وہ چیختی رہ گئی، دفن کر کے چلے آئے. جب بھی اس کو سوچا تو رو پڑے. کہتے ہیں کہ یہ چیز جب بھی میں سوچتا تھا تو رو دیتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کا زمانہ، اسلام سے دوری کا زمانہ، ہر قسم کے گناہوں یا ہر قسم کی برائیوں کا سمجھ لیجیے ایک گڑھ ہوتا ہے، لیکن جب اسلام کی نعمت سے آدمی، اسلام کے علم سے آدمی آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بہت اونچے ہو جاتی ہے. دیکھیے وہی کام جس کو وہ اچھا سمجھتے تھے اسلام کے بعد، ایک کو سوچ کر کے اپنے اوپر ہنستے تھے اور دوسرے کو سوچ کر کے روتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس کے حقوق کو کہاں تک ادا کیا. روزی دینے والا اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی ہستی، زندہ ہو یا مردہ ہو، اس سے روزی کا طلبگار ہے یا کسی مصیبت میں اگر وہ پھنسا ہے تو وہ افمن یجیب المضطر اذا دعا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے کہ مصیبت میں مبتلا آدمی کی مصیبت کو دور کرے؟ کیا کوئی ایسا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ایسا ہے. اگر کوئی شخص اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی قبر پر، ولی کی قبر پر، یا کسی بڑے سے بڑے زندہ پیر کے پاس جا کر کے کہتا کہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دیجیے، تو یقیناً وہ لا الہ الا اللہ کا مخالف ہوا. یہی چیز تو خود وہ کرتے تھے کفار مکہ، جب بہت سی چیزوں کا اعتراف کرتے تھے، روزی دینے والا صرف اللہ. عجیب ہے، اگر ہم اپنے کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات میں کفار قریش سے بھی ہم شرک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. بہت سے معاملات والا انسالتم، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ کون تم کو روزی دیتا ہے، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کون مارتا ہے، کون جلاتا ہے. یہ ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے تھے، لیکن ان کی پوجا صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے وسیلہ بنیں گے. بعض لوگوں کو انہوں نے ہوا کے لیے خاص کر رکھا تھا، پانی کے لیے خاص کر رکھا تھا، روزی کے لیے، سب کو وسیلہ بناتے تھے. لیکن آج تو یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب یا قبر میں جو دفن ہے ان سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے. تو گویا ہماری گمراہی کفار مکہ کی گمراہی سے بھی بڑھ گئی. تو اس وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ اس کو منسوب نہ کریں، اس کو اس کے ساتھ متصف نہ کریں، اس سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا وہ حقدار نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، وہ حدیث، بہت سی احادیث جس میں صحابی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابی کہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، کہ پیارے رسول نے اس طرح کا فرمایا، اس کو عام حدیث کہتے ہیں. لیکن حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں پیارے رسول نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس طرح کہہ دو. تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الکبریاء و ردائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، الکبریاء و ردائی، فمن نازانی فقد وجبت علیہ عذاب، وجب علیہ عذابی، او فمن نازانی ادخلتہ ناری. کبریا اور تمام چیزوں کو لینا اور دینا، ہر وہ چیز جس کو ہم نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے وہ میری چادر ہے، جس نے میری چادر کو کھینچ کر کے مجھے بے چادر کرنا چاہے تو اس کو ہم اپنی جہنم، اپنے جہنم میں، اپنی آگ میں ڈالیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ اعلان کر دیا، الکبریاء و ردائی، اور یہ مثال دیا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے سمجھ لیجئے کہ یہ بڑاپن یا لینا اور دینا یا بخشنا یا مارنا یا جلانا کبریا کی تعریف میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے خاص کیا ہے. یہ گویا ایک چادر کی طرح ہے, جس طرح کوئی شخص چادر اوڑھے ہو, اگر آپ اس کو صرف چادر اوڑھے ہو اس کو آپ کھینچ کر کے اچانک ننگا کر دیں یا پہنے ہو چادر اس کو ننگا کر دیں تو کتنا غصہ اس کو آئے گا. اس کی تشبیہ سمجھ لیجئے اللہ کے نے دی ہے کہ جو شخص ہماری وہ چیزیں ہماری وہ صفتیں جس کو ہم نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کرے گا متصف کرے گا یا دوسرے سے اس کا خاص کار ہوگا تو گویا میں اس کو اپنے جہنم میں اپنی آگ میں ڈالوں گا. بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. اس وجہ سے ہمیں ڈر لینا چاہیے, ڈر جانا چاہیے. اور یہ چیز جانیں, اگر نماز اور روزے کے اندر, حج کے اندر, زکات کے اندر کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن اس کبریائی اور شرک کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. کلام پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا, کسی نے مجبور نہیں کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے فیصلے کا اعلان کر کے کہہ دیا ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک کو کسی حالت میں معاف نہیں کرے گا. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزی صرف ہم دیتے ہیں, کوئی شخص جا کر کے کسی شخص سے مردہ ہو یا زندہ ہو یہ کہتا ہے کہ روزی دینے والے صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے, سبب کے طور پر آپ اس سے کوئی چیز قرض مانگے, یہ روزی دینے میں نہیں آتا ہے. روزی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے, یعنی اس کے اسباب مہیا کر, ہمیں اس کی توفیق دے. اگر کوئی شخص اس طرح کہتا ہے کسی ولی کی قبر پر جا کر کے, تو گویا وہ شرک کا مستحق ہوا, کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہم شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدوامین ثلاثہ, قیامت کے دن ہر شخص کے لیے تین دفتر ہیں. ان تینوں دفتروں میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو ہم کبھی نہیں معاف کر سکتے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم معاف کر دیں گے اگر چاہیں گے, اور چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ معاف کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے, اور یہ چیز تو اس پر ایمان رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب کے دفاتر تیار ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں, ہماری ایک ایک بات کو, ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہیں. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ہم قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ, تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اعمال کو ہم کا حساب نہیں لیں گے, ہم تو تمہارے ایک ایک بات کو اور ایک ایک حرکت کو, ایک ایک نقل کو ہم لکھاتے تھے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. تو قیامت کے دن یہ پلندہ, تین پلندے ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں, تین دفتر ہوں گے, تین قسم کی کاپیاں ہوں گی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کاپی تو ایسی ہوگی جس جو صرف ہمارے حقوق سے متعلق ہے, شرک سے متعلق ہوگا, جس طرح بھی شرک کسی نے کیا ہوگا ایک ایک چیزیں اس میں نقل ہوں گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسری کاپی یا دوسرا دفتر ایسا ہوگا کہ جس میں بندوں کے حقوق لکھے ہوں گے, بندوں کے آپس کے حقوق, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کی بات. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو لا يدخل اہل الجنت الجنت. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ایک دوسرے کا ایک سے دوسرے کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے گا. اسی طرح یہاں تک آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے انصاف کا مظہر کہ قیامت کے دن اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا اور ایک دوسرے کو اس کا بدلہ دے کر کے جانوروں کو تو مٹی بنا دے گا, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اور صرف انسان اور جنات کے لیے جنت یا جہنم اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہے. اسی وجہ سے کافر جب دیکھیں گے کہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں, ہمارا حساب یا حساب کی کتاب اس میں سب کچھ گناہ ہی گناہ لکھا ہوا ہے, تو کہیں گے جیسا کہ سورہ اما میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, جب دیکھیں گے کہ یہ جانور مٹی بنا دیے گئے اور صرف ہم انس اور جن کو جنت یا جہنم میں جانا ہے, اور کافر یہ دیکھے گا کہ ہمارے دفتر میں تو صرف برائیاں ہی برائیاں, شرک ہی شرک لکھا ہے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کہیں گے یا لیتنی, کاش ہم بھی انہی جانوروں کی طرح مٹی بنا دیے جاتے تاکہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہم بچ جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا دفتر جو پیش ہوگا, حق العباد جس کو کہتے ہیں, اس موضوع پر بھی ہمیں اپنی زندگی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے. اگر ہم نے اپنے بچے کا حق مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک احادیث ہیں, سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی, تم میں کا ہر فرد چرواہا ہے. مثال دیا, جس طرح چرواہا اگر اس کے ریوڑ کسی کے کھیت میں چلی جائے یا اس کا جانور چلا جائے اور کسی کا کھیت کھا لے, تو سب سے پہلے لوگ لڑائی مار جھگڑا کریں گے چرواہے سے. چرواہے ہی ذمہ دار ہے, تم نے اپنے ریوڑ کی حفاظت نہیں کی اور ہمارے کھیت کھا گئے. تو اسی طرح اللہ تعالی مثال دی, کلکم راعین, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے. وہ کلکم مسئول عن رعیتہ, اور اپنے ریوڑ کے بارے میں ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بچے کی تربیت آپ نے کیسے کی؟ بچے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں. 6 سال تک کھیلنے دو, کودنے دو, سو لینے دو, لیکن 7 سال کے پہنچ جائیں تو اب جوانی کے طرف آگے آگے قدم بڑھا رہے ہیں. ابھی سے ان کی تربیت ایسی ہو کہ آگے چل کر کے ان پر بوجھ نہ پڑے. ہی النفس ما حملتها تتحمل, عربی کا ایک شعر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو ایسا بنایا ہے کہ جیسی تربیت اس کی جائے اسی طرح وہ پل جائے گی. اگر آپ شروع سے بچے کو یہ بتا دیں کہ سوتے وقت تم یہ دعا پڑھو, سونے کے بعد اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اسی طرح کھاتے وقت کھانے سے پہلے بسم اللہ کرے, کھانے کے بعد الحمدللہ کرے, یہ چیز زندگی بھر وہ بھولے گا نہیں, کتنا بھی گمراہ ہو جائے بہرحال. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ اصل دین سے ٹلنے کی اس کا خطرہ نہیں رہے گا. لیکن جب ہم اس کو بچپن ہی سے چھوڑ دیں, 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھانا ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے اور دوسری چیز ہے, آپ سکھائیں اس کو. یہ نہیں کہ 7 سال تک چھوڑ دیں, اچانک جب بیٹھائیں گے بڑا ہو جائے گا, ہاتھوں نہیں آئے گا. نماز پڑھنے کا حکم چھوٹا ہے تو ابھی ڈرے گا ماں باپ سے, یہ بھی ایک تربیت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ نماز کا حکم 7 سال تک دیں. 7 سال سے 10 سال کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا, 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. دیکھیے اگر ہم نے اسے, اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کا ماں کی مامتا, باپ کی محبت, کہتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے سونے دو پھر اٹھ کے پڑھ لے گا, نہیں, یہ چیز غلط ہے. اگر اسی طرح ہم نے پال دیا, النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفتمه ينفتم, بچہ اگر آپ اس کو 2 سال کے اندر دودھ چھوڑانا چاہے چھوڑ دے گا, لیکن اگر نہیں چھوڑانا چاہے تو 10 سال تک پیتا رہے گا. اسی طرح یہ نفس کا معاملہ ہے, آپ بچے کی تربیت بچپن ہی سے دین اسلام پر کریں گے تو آپ بھی کامیاب رہیں گے, بچہ بھی کامیاب رہے گا. قیامت کے دن جو سوال جواب ہوگا بچے کے بارے میں اس میں ہم کامیاب رہیں گے. اسی طرح بیوی کا حق کیا ہے, کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرپن کا سبب بنے گا آپ کے سامنے, ظالم کے سامنے اندھیرا رہے گا, ظالم کے سامنے اندھیرا رہے گا, اور مومنین جو ہیں ان کے سامنے روشنی رہے گی. ایسا اندھیرا رہے گا, اندھیرے کا میدان عرصات القیامہ میں ایسا رہے گا کہ وہ چل نہیں سکتا, یہاں تک کہ جس کو اندھیرا ہے جس کے سامنے اندھیرا رہے گا نور والوں سے کہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظرونا نقتبس من نورکم، دیکھو ہماری طرف ذرا دیکھ دو تاکہ تمہاری روشنی میں ہم بھی چل لیں، لیکن وہ کہیں گے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو تمہاری روشنی پیچھے ہی ملے گی، یعنی کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. تو ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کا ظلم، بندے پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس دفتر میں ظلم کا کی فہرست لکھی ہوئے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا. اگر کسی نے کسی کو غلط طریقے سے قتل کیا ہے، قتل کا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ، خود لا الہ الا اللہ کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، وفی روایت حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ فإذا قالوها فقد عصموا منی دماؤہم واموالہم، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو اس کو ہم چھیڑ چھاڑ اس کی نہیں کریں گے، لیکن آج جو شخص لا الہ الا اللہ نہیں کہتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے عمر تو کہ اس کو ہم اس سے لڑائی کریں، اس کو قتل کریں. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون صرف تین اسباب کے علاوہ کسی سبب سے بہانہ جائز نہیں ہے. یہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے پھر دین سے مڑ جائے، اسی طرح اگر کسی نے زنا کر لیا ہے شادی کے بعد تو اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور یا اسی طرح اگر کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ بادشاہ یا امیر المومنین اس کو پکڑ کر کے قتل کرے، قصاص واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کی ناجائز آنکھ نکالی ہے العین بالعین والسن بالسن، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے، دیکھیے کتنا مبارک دین ہے کہ اس میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، سب کو مساوی حقوق دیے ہیں اللہ رب العزت نے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، یہاں تک کہ ایک فاطمہ بنت قیس اور فاطمہ مخزومیہ قبیلہ قریش کی بہت ہی معزز عورت تھی، ان کے بارے میں یہ بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے چوری کر لی. دوسرے روایت میں آتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ مگنی مانگتی تھیں، یہ زیور مگنی مانگ کر کے استعمال کرنے کی عادت پرانے زمانے سے رہی ہے، مگنی مانگتی تھیں اور وہ بعد میں انکار کر جاتی کہ ہم نے تم سے مگنی مانگا ہی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹے ہیں، قریش کی معزز خاندان کی عورت ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فیصلہ کیا، لوگوں میں گھبراہٹ اور کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کہا کہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ قریش خاندان کی ایک معزز عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، کسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجو. لوگوں نے کہا کس کو بھیجا جائے، سب ڈر رہے ہیں کیونکہ ایک چیز تھی جس کو پیارے رسول نے جس کا فیصلہ کر دیا، اب اس کو منوانے کے لیے یا اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا معزز آدمی چاہیے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جس کی رسائی ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان سکتے ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ من یکلم فیہا الا اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ ابن زید ایک صحابی تھے، چھوٹے عمر کے تھے، پیارے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ جا کر کے پیارے رسول سے بات کیجئے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. جب جا کر کے انہوں نے بات کیا کہ ان کا ہاتھ پیارے رسول نہ کاٹا جائے، قریش کی بڑی معزز خاندان کی معزز عورت ہے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو آپ غصے بہت سخت غصہ ہوئے. آپ جب غصہ ہوتے تھے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ کے گالوں پر، آپ کے خد مبارک پر انگور کے دانے پھوڑ دیے گئے، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ مبارک، غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسامہ تم اللہ کے حد اور اللہ تعالی کے فرض کیے ہوئے حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو، جان لو اگر ایسا ہوا تو ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے، اس سے پہلے کی امتیں بھی یہود اور نصارہ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے کہ ان میں سے کوئی شریف جب چوری کرتا تو جب کوئی نیچے نچلے خاندان کا عام آدمی کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، اور جب شریف آدمی کرتا چوری کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، اس کے بدلے بدلا دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا. انما اہلک الذین من قبلکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت بخاری شریف کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا کی آنکھ نکال دی، کسی کا دانت توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے. کسی کا کی ناجائز جان لی ہے، اس کا ناجائز خون بہایا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ دنیا کے قانون سے وہ بچ جائے. ہو سکتا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، عجیب بات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام پر عمل کرنے کی، اسلام کی شریعت پر بہت کچھ عمل کرنے کی، ہر زمانے میں کمی اور زیادہ بیشی ہوتی رہتی ہے. اس کی برکت ہے کہ آپ چوری کے واردات، قتل کے واردات بہت کم سنیں گے. لیکن اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، قتل کر کے آدمی گھر میں بیٹھا رہے کچھ نہیں ہوگا، قتل کر کے آدمی بہانے، وکیل صاحب بہانے نکال دیں گے آپ کے لیے، تو کوئی آدمی قتل کر دے تو ایسے بہانے بتا دیں گے، ایسے ہیلے بتا دیں گے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے قتل سے بچ جائے. کسی نے قتل کیا، جا کر کے قتل کے دن رشوت دے کر کے لکھنؤ، گورکھپور، کراچی کے کسی اسپتال میں لکھوا دے کہ فلاں تاریخ کو جس دن ملزم کے اوپر یہ الزام رکھا گیا کہ اس نے 9 تاریخ کو قتل کیا ہے، 8 تاریخ سے ہمارے یہاں دفتر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ